الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں جن مسلمانوں کے پاس دین کی کچھ فہم ہے اور اہمیت بھی ہے دین کی نمازوں کی طرف بھی متوجہ ہیں نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور جن کو دین کے کام کرنے کا شوق ہے کہ دین کا کام کرنا چاہیے ان کو ان کے دین کے کاموں کے ساتھ ایک کام کی اور ضرورت پڑتی ہے اس آدمی کو جس کے پاس دین کی فہم ہے سمجھ ہے رجوع ہے اس میں تھوڑا بہت خدا کا خوف ہے نماز روزے کا پابند ہے تو دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے اس کو ایک دین کے کام کی ضرورت ہے خاص مقصد کے لیے وہ یہ ہے کہ ایسا دین کا کام چاہیے جس میں اس کے دینی مزاج میں ترقی ہو اور دینی مزاج بنے ہر دین کا کام کرنے میں دینی مزاج بننا لازم نہیں رہتا دین کے کام بہت ہیں کرنا بھی پڑتا ہے اس میں اس وقت دینی مزاج نہیں بنتا اس کا چونکہ وہ اس کی ایکٹیویٹیز اس ٹائپ کے نہیں ہوتے مثال کے طور پر میں دینی اعتبار سے پالیٹکس کی بات کروں تو دین میں ہے پالیٹکس نہیں بول کے تو نہیں بول سکتے اس کے احکام بتائیں اس کے بارے میں تبصرہ کریں اس کے اوپر ڈسکس کریں اس میں ایمان میں کیا ترقی ہوں گی اس میں ایمانی مزاج بننے میں کیا فائدہ ہوں گا اسے کچھ نہیں ہوتا بہت سے دین کے کام اس ٹائپ کے ہیں کہ ہے وہ دین ہی کے کام لیکن دینی مزاج بلڈ ہونا جس کو کہتے ہیں کہ آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہو اور دین پر چلنے کا دائیہ اس میں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا شوق آئے اللہ کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ اور حوصلہ آئے جہاں ایسے مضامین کا اعادہ ہوگا بار بار اور ایسا انوائرمنٹ دیا جائے گا اس کو وہاں یہ کیفیت آئے گی میں تو بیٹھے پان بنا کر کے آس پاس کام تو کچھ ہے نہیں اس دعوت والے مزاج کی یہ نزاکت ہے خاص اس کو ہم تبلیغ کے کام سے جانتے ہیں اس کے خاص مزاج اس کا یہ ہے کہ یہ جہد اور یہ محنت گھومتی ہی ہے ایمانی مزاج بنانے کے اوپر تو دوسروں کا بھی بنتا ہے اپنا بھی بنتا ہے اور جماعت میں نکلنے والے کا زیادہ بنتا ہے کامن بات ہے کیوں وہ ماحول میں ہے خاص دن کی مشغولیت ہے خاص اس کا سلیبس بنا ہوا ہے اسکیجول بنا ہوا ہے ایک مرتبہ ہم رائے سین گئے تھے رائے سین بھوپال کے پاس ہے بہت پرانے بڈھے ہیں وہاں پہ تبلیغ کے حضرت ماں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ پر بہت لوگ تھے جب ہم گئے تھے جب کی بات بتا رہا ہوں تو بےچارے گزر گئے ہوں گے 20-25 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں 25 سال سے بھی پائے تھے تو ان لوگوں نے بہت عجیب عجیب باتیں سنائی تھی ماں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی اور ان کی ذاتی اس میں سے انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ تبلیغ میں نکلنے والوں تمہارا محنت کا میدان باہر کے لوگ نہیں وہ جو تمہارے ساتھ نکلے ہوئے وہ ہیں انہوں نے یہ بتایا ان کی ایک بات یہ بھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا محنت کا اصل میدان وہ ہے جو تمہارے ساتھ نکلا ہوا ہے کیونکہ وہ وقت فارغ کر کے اب تمہارے ساتھ ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے سوائے تمہاری بات سننے کے اور تم جیسا ذہن بناؤ گے ویسا ذہن اس کا بنے گا جیسے اخلاق بناؤ گے ویسے اخلاق بنیں گے جتنے دن کے لیے تیار کرو گے اتنے دن کے لیے وہ تیار ہوگا. چلے والا ہے تو چار مہینے کر لے گا, چار مہینے والا ہے تو ہر سال چار مہینے کر لے گا. ایک انداز کی بات انہوں نے کہی تھی. میں ادھر میرا ذہن اس لیے منتقل ہوا کہ دین کی محنت کی ایک قسم ہے یہ. اس قسم کی خصوصیت ہے ایمانی مزاج کا بننا اور اللہ رسول کے ساتھ میں محبت کے اندر ایک خاص بھڑک پیدا ہونا. محبت میں ایک خاص بھڑک اور ذرائع سے بھی پیدا ہو جاتی ہے, لیکن یہ ایک ماحول دینے کے ساتھ ہے. یہ ایک مخصوص قسم کی مشغولیت 24 گھنٹے میں دینے کے ساتھ ہے. یہ اس کا الگ امتیاز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی, ان کی حفاظت, ان کی ربوبیت کا تذکرہ سب سے پہلے ہوتا ہے. پھر آخرت کا ذکر, آخرت کی تفصیلات, قبر کا ذکر, قبر کی تفصیلات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, ان کا ذکر, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ. خاص یہی اس کا موضوع ہے, اصل میں سبجیکٹ یہی ہے اس کا. اس کی وجہ سے میرے دوستوں بھائیوں, جو دیندار طبقہ ہے اس کو اس غذا کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. یہ غذا ہے, جو دیندار طبقہ ہے اس کی غذا ہے یہ. چونکہ دیندار کو دین ہونا غذا میں, دنیا دار کو دنیا ہونا غذا میں, گائے بھینس کو گھاس ہونا غذا میں, شیر کو جو ہے گوشت ہونا غذا میں, تو دیندار کو دینی غذا چاہیے, مناسبت ہونی پڑتی ہے غذا میں. یہی تو مناسبت ہے. تو اس لیے یہ کام بے دینوں کا نہیں ہوتا, یہ کام ہے اصل دینداروں کا, اور دینداروں کے ان کے اپنے کام کا ہے. یعنی اللہ پاک نے جتنی مناسبت ہمیں دین سے عطا فرمائی ہے, یہاں جو مجمع تشریف فرما ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی فکر بھی ہے, احساس بھی ہے, تھوڑا بہت تقویٰ بھی ہے جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے, تھوڑے بہت گناہ بھی ہیں, زیادہ گناہ ہوتے ہیں تھوڑا تقویٰ ہوتا ہے. گنہ گار کو اسپیشل ضرورت ہے, اس لیے کہ گناہ کے معاف ہونے کا یہ سامان ہے. سب سے پہلے دعوت کے کام کی سب سے پہلی بشارت اور سب سے پہلا وعدہ یغفر لکم ذنوبکم ہے. تم یہ کام کرو, میں گناہ معاف کر دوں گا, تمہارے پاپ دھو دوں گا. اور کون پاپی نہیں ہے, سارے پاپی ہیں. کون کتنا پاپی ہے معلوم, جس کو جتنا علم ہے, تھوڑا علم ہے تو انہیں اپنے کو تھوڑا پاپی سمجھ رہا, زیادہ علم ہے تو اپنے کو زیادہ پاپی. اس ناحیے سے ہم بہت کم غور کرتے ہیں میرے دوست. یعنی یہ پہلو میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ ہمیں دعوت کے کام پہ غور و خوض کا موقع ملتا ہے, سننے سنانے کا موقع ملتا ہے, لیکن اس پہلو کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا. یہ بھی ایک پہلو ہے اور اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے, بہت ضرورت ہے. آدمی پر غفلت چھاتی رہتی ہے, غفلت اس کی خصوصیت ہے, نسیان اور بھول آتی رہتی ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے. نفس کا اصل کام غفلت اور سستی ہے. نفس کا جو اصلی فطری کام ہے, اس کا پیدائشی کام جس پر وہ مجبور ہے, پیدا ہوا ہے, غفلت ہے اور سستی ہے. میرے سے سستی بہت ہو رہی ہے, میرے سے غفلت بہت ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ نفس بہت موٹا ہو رہا ہے. تو غفلت جو ہے نا ہم پر آتی رہتی ہے اور سستی بھی آتی رہتی ہے. یہ نفسانیت ہے. نفسانیت طبیعت کے ساتھ میں بھی جڑی ہوئی ہے تھوڑی سی, بلکہ اصل نفس کا دوسرا نام طبیعت ہے, طبیعت کا دوسرا نام نفس ہے. لیکن خواص سے جسم میں سے ایک چیز نسیان ہے, بھول ہے, اور یہ اللہ پاک کی بہت بڑی حکمت و مصلحت ہے جو ہمارے ساتھ بھول ہے. اور بڑا فائدہ ہے اس میں اپنا, اگر بھول نہ ہوتی تو کتنے صدمے آدمی گزار دیتا ہے زندگی کے. اگر بھولنے والا نہ ہوتا تو کسی کام کا قابل نہیں رہتا. کتنے درد آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں, اگر وہ بھولنے والا نہ ہوتا تو کسی کام کا نہیں رہتا. جس کو باپ سے زیادہ محبت ہے, اس کا باپ گزر جائے وہ بھولے نہیں, بتاؤ کیا ہوگا. جس کو بیوی سے زیادہ محبت ہے,
اگر وہ بھولے نہیں بیوی کی محبت کو, اولاد سے زیادہ محبت ہے اولاد کو بھولے نہیں, کیا ہوتا ہے انسان کا, بڑی ضرورت پڑتی ہے اس کی دنیا کی. اور یہ جتنا آدمی, یہ تینوں چیزیں ہیں, سستی اور غفلت اور بھول, اور یہ تین چیزوں کا لازمی نتیجہ آدمی کو تکرار کی ضرورت ہے, کسی چیز کو بار بار کرنے کی ضرورت ہے. غفلت بھی تکرار سے جائے گی, سستی بھی تکرار سے جائے گی. جب آپ ممارست کر لیتے ہیں کسی چیز کی تو سستی نہیں رہتی. ممارست کہتے ہیں ملکہ بنانے کو. ملکہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر زیادہ توجہ کے ایزیلی کوئی کام آپ کرنے کے قابل ہو جائیں, اس کو ممارست کہتے ہیں. ایک نیو ڈرائیور ہے اور ایک پرانا ڈرائیور ہے, ایک نیو ٹائپسٹ ہے اور ایک پرانا ٹائپسٹ ہے, دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. پرانے ٹائپسٹ کو ہم نے دیکھا, ادھر بھی دیکھ رہا ہے, ادھر بھی دیکھ رہا ہے, بات بھی کر رہا ہے اور جو لکھا ہوا ہے اس کو ٹائپ کر رہا ہے, اور اپنے انگلیوں کو تو دیکھتا ہی نہیں وہ کہ میں کیا ٹائپ کر رہا ہوں, کیونکہ وہ تو آلریڈی وہی ٹائپ کر رہا ہے جو آیا وہاں پہ. اور نیا یوں کرتا رہتا ہے, نیو ٹائپسٹ میں اور پرانے ٹائپسٹ میں, اس کو ممارست ہے, اس کو ممارست نہیں ہے. یہ ہمارے ڈرائیور کا ہے, ہمارا ایک دوست ہے عارف اقبال, دونوں ہاتھوں کو استعمال نہیں کرتا ٹرین میں. ارے حضرت یہ کہاں لگا لیں میں پنچر کو, ارے بھائی پھر گاڑی چلا یار, بس وہ انگوٹھے میں اٹکا دیتا ہوں ایکسپیرینٹ فیس کے انگوٹھے میں. کتنی بھی لمبی ڈرائیونگ ہو, حالانکہ ہم چار چھ چھ گھنٹے کی ڈرائیونگ کرتے اس کے ساتھ, انگوٹھے میں اٹکا دے کے کھا رہا پی رہا کتاب دیکھ رہا پڑھا گرا پڑھا یہ کر رہا ہوں. ہاتھ سے تو نہیں, میں تو ہاتھ سے اس کی عادت نہیں ہے, وہاں کوئی راضی نہیں ہوتا. اتنی ممارا سے دے گئی اس کو کہ وہ اپنے انگوٹھے کی اسٹیئرنگ کے اندر, دو انگوٹھے کے اندر بیچ کی انگلی کے اندر اسٹیئرنگ پھنسا دے کے پوری گاڑی کو ہینڈل کرتا ہے, اور دوسرے آدمی کو کر کے کر بولو ایسا جس کو عادت نہیں. تو غفلت کا علاج تکرار ہے, اور سستی کا علاج تکرار ہے, اس سے چیز ایزی ہو جاتی ہے, اور بھول کا علاج تکرار ہے. اور تکرار کا مطلب بار بار کسی چیز کو کرنا. اور اس میں جو ہے نا دعوت کے کام میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ہماری غذا ہے وہ بار بار ہمیں ملتی ہے. تو بھولتے جس سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی تازگی کو بھولتے ہیں, محبت کے اور عشق کے ولولے کو بھولتے ہیں, اس میں غفلت ہوتی ہے, اس میں سستی ہوتی ہے. آخرت کی فکر کو آدمی بھولتا ہے, آخرت کو بھولتا ہے. اگر تکرار نہ ہو تو آخرت کا بھولنا ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ غیب میں ہے. سارے ایمان کی بنیاد کس پر ہے؟ غیب پر, نظر نہیں آنے پر ہے, مشاہدے پر ہے ہی نہیں. جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, آخرت نظر نہیں آتی, قبر نظر نہیں آتی, تقدیر نظر نہیں آتی, فرشتے نظر نہیں آتے, اور ہمارے لیے تو پیغمبر بھی نظر نہیں آئے, سمجھ میں آ گیا, کتاب کا اترنا بھی نظر نہیں آیا. سب غیب میں, اللہ پاک تو غیب ہے جو ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری خصوصیت ہے, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ظاہر ہے بلکہ غیب میں چلے گئے. ولا خفاؤہ الا شدۃ الظہور, اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھپنا ان کے زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن, وہ بہت ظاہر ہیں, اسی لیے نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ اگر ظاہر نہ ہو تو مخلوق جتنی کیسا ہے, اللہ تعالیٰ اگر ظاہر نہ ہو تو مخلوق نہیں دکھتی. اللہ تعالیٰ نور ہیں, اللہ نور السماوات والارض, اور نور کی خصوصیت ہے دوسرے کو خود ظاہر ہو کے دوسرے کو ظاہر کرنا. نور کی تعریف ہے ظاہر لعینہ مظہر لغیرہ, نور کی تعریف یہی ہے ظاہر لعینہ مظہر لغیرہ, آنکھوں میں ہمارے نور ہے, ظاہر ہو کے چیزوں کو ظاہر کرتا ہے تو دکھتے ہیں, مگر آنکھ کا نور نہیں دکھتا, ہم اپنے آنکھ کے نور کو نہیں دیکھتے. آنکھ کے نور میں سب دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دکھ رہے, دیوار بھی دکھ رہی, چھت بھی دکھ رہا, یہ بھی دکھ رہا, وہ بھی دکھ رہا,
پھر آگ کا نور نہیں نکلا، مگر وہ ظاہر ہونے کی وجہ سے یہ دکھ رہا ہے. اس لیے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ابقات میں جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں ابقات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وجہ اللہ کے نور میں آسمان زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. وجہ اللہ کے نور میں آسمان و زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، یہ شروع یہی سے ہے کتاب. اللہ کے وجہ کا نور ہے یہ، جس میں مخلوق ظاہر ہے مگر اللہ میں نہیں دکھتے. روشنی کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے تو رات بھی روشن ہے، رات رات اللہ کے نور سے بنی ہوئی، دن اور دن اور دن اللہ کے نور سے ہے، جس سے ظاہر ہو رہی ہے چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی نور ہے، ان کی صفت نور میں ہی ظاہر ہے ساری چیز. اللہ بہت ظاہر ہیں لیکن وہ بہت غائب میں ہیں، بہت باطن ہیں، بہت ظاہر و باطن، وہ ظاہر بھی ہیں وہ باطن بھی ہیں، وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں، وہ بالکل نہیں شہین علیم، وہ ہر چیز کے علیم ہیں، وہ الاول و الاخر و ظاہر و الباطن، وہ بالکل نہیں شہین علیم، وہ ہر شے کے علیم ہیں. جو علیم ہوتا ہے نا وہ اپنے معلوم کا اول بھی ہوتا آخر بھی ہوتا، ظاہر بھی ہوتا باطن بھی ہوتا. جیسے آپ اپنے معلوم کے اول آخر ظاہر باطن ہیں، جیسے آپ کی گاڑی آپ کا معلوم ہے، اب آپ اپنی اس گاڑی کو سوچو جو آپ کے علم میں ہے، وہ نہیں جو فزیکلی آپ کے گھر کے سامنے کھڑی ہے یا مسجد کے اس پہ کھڑی ہوئی پارکنگ میں. آپ کی گاڑی جو آپ کے ذہن میں ہے، اس کے اول بھی آپ ہی ہیں، اس کے آخر بھی آپ ہی ہیں، اس کے ظاہر بھی آپ ہی ہیں، اس کے باطن بھی آپ ہی ہیں. اور ایک بات ہے صوفیہ کی، سنا دو، معلوم میں علیم ہی کا تعین ہوتا ہے، تھوڑا سا ہٹ کے لگ رہا ہے لیکن ہٹا ہوا نہیں ہے. یہ سب کلمہ لا الہ الا اللہ ہے مگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا ڈیپتھ ہے ذرا، یہ سمندر میں کہیں زیادہ گہرائی ہے کہیں کم گہرائی ہے نا، بہت اندر ہے لا الہ الا اللہ، بہت بھی بہت اندر ہے، پڑھنے کو گئے تو بہت اندر ہے، عمر چاہیے پوری. کیونکہ اللہ 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 ہی الہ ہے تو اللہ کو سمجھنا ہے نا، اللہ کی صفات کو سمجھنا ہے تو لا الہ الا اللہ جب سہل ممتنا میں سے پڑھے تو بہت ایزی ہے، اترے تو بہت گہرا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک گہرا ہے، یہاں تک گہرا ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ تبار کہلاتے ہیں اصلاً نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم ہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا مطلب حضور کے پاس تھا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ان کے پاس تھا اس پر ہم ایمان لائے، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. ورنہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ترکیب کتنی مشکل ہے پوچھا مولانا سے، سب سے مشکل ترکیب لا الہ الا اللہ کی ہے. جو بھی ترجمہ کرنے کو جاؤ، جو بھی مطلب کرنے کو جاؤ، وہاں ایک اڑچن آتا ہے، مشکل پیدا ہوتا ہے. تو معلوم میں علیم ہی متعین ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نفس ہی تو متعین کر رہا ہے نا، گاڑی کے شیپ کو، گاڑی کے کلر کو، گاڑی کے اندر کو، گاڑی کے باہر کو، گاڑی کے ڈیزائن کو، کون متعین، کون متعین پڑا اس میں، گاڑی تو ہے نہیں متعین ہونے کے واسطے، ہم ہی متعین ہوتے ہیں، ہم ہی ہوتے ہیں وہ، مگر اعتبار کرتے ہیں اس کو گاڑی معلوم ہونے کی حیثیت. تھوڑی سی باریک بات ہے، میں نے سنا دی ہمارے مولوی حضرات بھی تشریف فرمائے، ذرا ان کے ذوق کی بھی ہو جائے تو بولیں گے چلو بھائی. میں بھی یہ سوچنے لگا کہ دو چار تو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ادھر ہی چلوں تھوڑا سا، ویسی بات نہیں ہے، میں ایک دوسری بات ہی عرض کر رہا ہوں میرے دوستو. بات اصل میرے دوستو یہ ہے کہ ہم سب غیب کی دنیا پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارے مشاہدے سے، ہمارے احساس سے، ہماری نظر سے، اور ہمارے برتاؤ سے، ہمارے احساس سب سے دور ہے چیز. وہ تو جو چیز دور ہے اس کا آنکھوں کے ہر وقت سامنے ہونا اور اس کے مطابق ہماری حرکت اور سکون جاری رہنا، ہمارا ایکشن جاری رہنا، یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہمیں یاد ہے وہ، اور جس کوالٹی کے ساتھ میں وہ یاد ہوگا اس کوالٹی کے ساتھ میں ادھر ہمارا انوالومنٹ ہوگا، جس معیار کے ساتھ میں وہ یاد ہوگا، اردو سمجھ لیتے دوست، اس معیار کے ساتھ میں ہمارا ذہن ادھر متوجہ ہوگا. ایک ہے سبسری ذہن میں ہونا اور ایک ہے ذہن پر مسلط ہونا.
اور ایک چھوٹا سا معیار اس کے سامنے ہونا اور ایک بہت گہرا معیار اس کے سامنے ہونا. اس لیے مجھے اور آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس ماحول میں رہنے کی. میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جو ہر وقت ہمیں تازگی دیتا رہے. ہمیں ایک ایسے مذاکرے کی ضرورت ہے جو ہمارے علم کو ہمارے احساسات کو زندہ کرتا رہے, اس کے اندر ذوق اور شوق اور کیف لاتا رہے, اس میں جذبہ اور ولولہ لاتا رہے. وہ جو دور ہے دین سے, وہ جو نماز نہیں پڑھتے, وہ جو روزہ نہیں رکھتے, ان کو بھی ضرورت ہے اس کام کی. لیکن مجھے اور آپ کو اس سے زیادہ ضرورت ہے اگر ہمیں قدر ہے اس بات کی کہ ہم ترقی کریں روحانیت میں. نہیں کرنا ہے ترقی تو تب تو کوئی بات ہی نہیں. ایمان کو کامل نہیں بنانا ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں. مگر جب اللہ نے دنیا میں رکھا ہے تو ہم اپنے ایمان کو کامل کیوں نہ بنائیں؟ ایمان کامل بنانے کے لیے تو ہے ہم یہاں پہ. جب موقع ہے, اپرچونیٹی ہے, تو اپنا ایمان کامل کر لیں. ایمان کامل کر لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے, کیونکہ کمال ایمان کے بھی دو مرتبے ہیں. ایک کمال ایمان ہے اور ایک اکمل ایمان ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کمال میں اعلیٰ درجہ. کمال ایمان کی خصوصیت دخول اولی فی الجنہ ہے, پہلے ہی مرحلے میں اللہ پاک کی رحمت میں داخل ہونا, اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہی اللہ کی رحمت میں جانا. یہ کمال ایمان کی خصوصیات میں سے ہے, ناقص ایمان کی خصوصیات میں سے نہیں ہے. جب آدمی کا ایمان کامل ہوگا تو اس کے مرنے سے پہلے ہی فرشتے اس کے پاس آ جائیں گے. تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تو خوف اور حزن مت کرو. خوف آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا, آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں اللہ کے پاس جانا کیا ہوگا, پتہ نہیں قبر میں میرا کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا. ہر ایمان والے کو اس کی فکر رہتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ المؤمن یموت بعرق الجبین, ایمان والا مرتا ہے پیشانی کے پسینے کے ساتھ. اور اس کی تفصیل میں شرح حدیث میں لکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کو اس کا اندیشہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا, اور مجھ سے تو کچھ ہوا نہیں, میں نے تو کچھ کیا نہیں. اب وہاں جانا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں زندگی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے, اور تنہ تنہا میں جاؤں گا, پتہ نہیں مجھے کیا چیز فیس کرنی پڑے گی. اس وجہ سے اس کے مرنے سے پہلے اس کے احساسات زندہ ہو کے اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے. المؤمن یموت بعرق الجبین, ایمان والا مرتا ہے پیشانی کے پسینے کے ساتھ. تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بے فکر, ہم وہیں سے آ رہے ہیں, خوف مت کرو, یہ مطلب ہے. اور ایمان والا ہے اس کے احساسات تازہ رہتے ہیں, اس کی صحیح فیلنگ رہتی ہے. جو جتنا زیادہ متقی دیندار ہوگا اتنی فیلنگ اتنی صحیح رہے گی. تو اس کو رنج رہتا ہے اپنی بیوی بچوں کا, تو کہتے ہیں حضر مت کرو, غم مت کرو, ہم دیکھیں گے, ہم سنبھالیں گے, ہم سہارا دیں گے, ہم سپورٹ کریں گے. تو ہم سپورٹ کریں گے تو اس کا کام زیادہ بنے گا, یا تو رہے تو زیادہ بنے گا اس کا کام. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور یہ بعین ہی وہی شرط ہے جو اولیاء اللہ کو اللہ نے دیا. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا. تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کاروائی, نہ اولیاء کو پھر حیات دنیا و فی الآخرہ, ہم تمہارے ولی رہے ہیں دنیا میں بھی, تمہیں نہیں پتا تھا. ہمارے ولی رہنے کی وجہ سے تو تم ولایت کی کاموں میں رہے, فرشتوں کی صحبت میں. آدمی فرشتے ماں والے اعمال انجام دیتا ہے, شیطانوں کی صحبت میں شیطان والے اعمال انجام دیتا ہے. یہ آدمی کا مزاج ہے. اس لیے کہیں گے کہ نحن اولیاء حکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما ترجعون نزلا من غفور رحیم. اور قبر میں کوئی معافضہ نہیں, مزے میں رہے گا آدمی. جنت کا باب بنا دیا گیا ہے, جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں, جنت کا بستر کھول دیا لگا دیا گیا ہے, جنت کے فواقع اور جنت کی نعمتیں اتر رہی ہیں, اور قبر کو کشادہ کر دیا گیا ہے. اور کشادہ اتنا کشادہ اتنا کشادہ ایک مومن کی قبر کو ایک دنیا کی اتنا کر دیا جاتا ہے. ہر مومن کو دنیا دے دی جاتی ہے,
کیونکہ آدھا درجے کے مومن کو آخرت میں دس گنا گڑبڑی دنیا دی جانی ہے, اس لیے اس کو قبر میں ایک دنیا کی اکتا دے دیتے ہیں. اور یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, اور اس کی دلیل یہ بھی ہے, صحیح شریف میں آتا ہے کہ ایمان والے کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے تا حد نظر, جہاں تک اس کی نظر جائے, اور فرمایا ہماری نظر آسمان تک جاتی ہے, اور یہاں سے آسمان تک کسی کو کشادہ کر دیا گیا تو دنیا تو ملی گئی اس کو, آسمان پہ جا کے دنیا کو دیکھو معلوم ہوتا ہے اتنا سا بولا ہے پٹ پٹا چھوٹا تھا, وہ بھی دکھا دو. اور میدان حشر میں لباس مل گیا, کھانا مل گیا, پانی مل گیا, سایہ مل گیا, یہ چار کام ہیں سب, کیونکہ لباس تو کسی کے پاس نہیں ہوگا, لوگوں کے پاس دینداری کو جتنی ہوگی اتنا لباس دیا جائے گا, اور دینداری اصل لباس ہے. اب یہ مطلب ہے آیت مبارکہ کا, لباس تقویٰ ذالک خیر. دخول اولی فی الجنہ, جہنم کو جانے نہیں پڑے گا, نہ جہنم والے حالات حشر میں بھگتنے پڑیں گے, نہ جہنم والے حالات قبر میں بھگتنے پڑیں گے, نہ جہنم والے حالات قبر سے پہلے موت کے وقت میں بھگتنے پڑیں گے. یہ ایمان کے کمال کے ساتھ ہے. تو اپنے ایمان کو کامل کیوں نہ کرے بھائی, ناقص ایمان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں, وہ تو موت کے وقت میں بھی مصیبت, اور قبر میں بھی پتہ نہیں کون کون سی چیز آ کے پکڑ لے گی, اور میدان حشر میں پتہ نہیں کس کس طرح کی ذلتوں سے دوچار ہوگا بندہ, الا ماشاء اللہ کسی کی کسی بات پر اللہ پاک پورا ہی فیصلہ فرما دے مغفرت کا, اور دوسرے گناہوں سے نظر انداز فرما دے تو ہو سکتا ہے, مگر رابطہ نہیں ہے, اصول نہیں ہے. ایمان کے کمال کے ساتھ ہے. تو جتنی ضرورت میرے دوستوں دوسروں کو ہم محسوس کرتے ہیں, اس سے زیادہ ضرورت ہمارے اپنے ایمان کو کامل کرنے کی, اور ایمانی صفات کو ڈیولپ کرنے کی, اور ایمانی مزاج بنانے کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنے کے لیے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ذوق اور شوق تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ذوق اور شوق تازہ کرنا پڑتا ہے, وہ مستقل رہنے والی چیز نہیں ہوتی, ذوق احوال میں سے ہے, حال مستقل نہیں رہتا, ذوق بھی احوال میں سے ہے, وہ بھی مستقل نہیں رہتا. جیسے شادی ہونے کے بعد پرانی ہو جائے تو پھر وہ شوق باقی نہیں رہتا, پرانی بڈی کے ساتھ کیا شوق, وہ تو نئی نئی جوانی میں نئی نئی دلہن میں شوق ہے. ایک بات میرے دوستو یہ کہ ہم یہ ذہن بنائیں کہ بھائی ایسی محنت دین کی بہت سی محنتیں ہیں, ہم کر رہے ہیں, وہ ضروری بھی ہے, لیکن ایسی محنت کی بھی مجھے ضرورت ہے جس میں یہ فیڈنگ ہو, یہ غذا مجھے مل رہی ہو. اس لیے ہم سب ذہن بنائیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے. اور دوسری بات میرے دوستوں, امت کا وہ طبقہ جو بے طلب ہے, اس تک اللہ کی بات پہنچے, اللہ کے نبی کی بات پہنچے, دین کی بات پہنچے, آج تک اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو اس کام کے علاوہ, جس کے اندر تھوڑی بہت طلب ہے, وہ جمعہ کی نماز کو آ گیا, لیکچر سن لیا خطیب صاحب کا, وہ سنتا رہے گا تو آہستہ آہستہ ذہن بنے گا, کوئی لٹریچر پڑھ لیا اسلامیات کا, اس سے ذہن بنتا ہے کچھ نہ کچھ, اس سے تھوڑی بہت ترغیب ہو جاتی ہے, کوئی ایسی ویب سائٹ اور کوئی ایسی لائن پہ چلا گیا آن لائن پہ جس کے اوپر یہ مواد پایا جاتا ہے وہ پڑھ لیا, اس سے کچھ ذہن بن جائے گا, لیکن جس میں طلب ہی نہیں رہی وہ نہیں کھولے گا ایسی ویب سائٹ کو. جیسے ہمارے واسطے کوکیز اجنبی ہیں, اس کے واسطے ایسی ویب سائٹ اجنبی ہے. جیسے ہم فوراً وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اسکپ کر دے کے, ایسے وہ ہٹ جاتا ہے یہاں سے اسکپ کر دے کے, ارے یہ میرا نہیں ہوتا بھائی, کوئی پڑھنا تو ہے نہیں اس کو, چونکہ طلب ہی نہیں ہے اس کے لیے, کوئی سننا تو ہے نہیں اس کو, نہ جمعہ کا ہے وہ نہ عید کا ہے اس کو ملتا ہی نہیں کوئی. بچپن سے لے کے جوان ہو گئے, اچھا 50 میں نکل گئے, 60 تک چلے گئے, کبھی اللہ رسول کا نام نہ بولا نہ سنا, اور 10-20 نہیں ہے ایسے, اور 10,000-20,000 بھی نہیں ہے ایسے, اور 10,00,000-20,00,000 بھی نہیں ہے ایسے, کروڑوں میں ہیں, اور مسلمان اپنے کو بولتے ہیں. بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا بھی مسلمان ہے, کہ ہم تو اپنے اطراف نہیں دیکھتا ایسا نہیں, لیکن جب سفر کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تب ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ ایسا گروپ موجود ہے، ایسا طبقہ موجود ہے، ان تک اللہ کی بات پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ میری اور آپ کی، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے ابھی سب کہ بھائی یہ راستے سے نہیں ہو سکتا، ہم اور راستے سے یہ کام کر لیں گے، اور اپنے براہ راست ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کے کریں اس کام الگ سے، اگر کوئی زمانے میں کرنے کو بھی جائے تو پتا نہیں کتنے پرابلم کریٹ ہوں گے اس میں، اور اس کو برداشت بھی کر سکے گا نہیں کر سکے گا، جھیل بھی سکے گا نہیں کر سکے گا، ہو نہیں رہا زمانے میں اس کے علاوہ. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں بھی جایا کریں اور وقت نکالا کریں، اور نکالنے سے وقت نکل جاتا ہے. کوئی کتنا ہی مصروف ہو، اگر وہ اس کے طبیعت میں آ جائے کہ ہاں مجھے کرنا ہے، یہ تقاضا اس کے سر پہ سوار ہو جائے کہ ہاں مجھے کرنا ہے، تو ٹائم نہیں نکلنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو. ہمارے ابھی ہمارے مولانا فرما رہے تھے کہ آپ کو کیسا ٹائم نکل جاتا ہے کتابیں پڑھاتے ہوئے، بھائی میں نے ان سے کہا کہ میرا تو معاملہ الگ ہے کہ میں تو پڑھا رہی نہیں، میرے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، میں تنخواہ کام نہیں کرنے کی لیتا ہوں. لیکن جس کو کام کرنا ہے، جو کام کرتا ہے، اگر اس کے سر پہ سوار ہو جائے کہ اس کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، نہیں نکل سکتا برابر. تقاضا چاہیے، ایک ایسا تقاضا جیسے بھوک کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے پیاس کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے چائے کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے پانی کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے استنجا کا تقاضا ہوتا ہے. تقاضے کو تو آدمی چھپا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. اللہ کے ان بندوں کی طرف جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ان تک حجت پوری ہو جائے، اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں بہت سے صحیح قلوب ہیں جن کے کان اگر آشنا ہوں گے اس بات سے تو وہ لے لیں گے اس بات کو، کیونکہ صحیح قلوب نیک بخت لوگ جو ہے نا وہ ایک جگہ نہیں پیدا ہوتے ہیں. کہ جو مسلمان ہے، جو دیندار ہے، اللہ کا ولی ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کے پیٹ میں ہی نیک روح آئے گی نہیں، ان کی اس معاملے میں تقدیری نظام الگ ہے. وہ ولی کے پیٹ میں شیطان نکالتے رہتے ہیں، شیطان کے پیٹ میں سے ولی نکالتے رہتے ہیں. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی کی تجلی ہوتی رہتی ہے، مردے میں سے زندہ، زندہ میں سے مردہ. اور شیطان جیسے شیطان صفت آدمی میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو تو یہ مردے میں سے زندہ نکالنا چاہ رہا، اور ولی صفت آدمی کے پیٹ میں کوئی شیطان صفت بچہ آ جائے تو وہ تو پھر زندہ میں سے مردہ نکلنا چاہ رہا ہو. اور یہ حدیث شریف کی تشبیہ ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کے پیٹ میں سے آ گئے، وہ بت پرست بھی، وہ بت گر بھی، وہ بت فروش بھی، اس کے پیٹ میں اللہ کا خلیل پیدا ہو گیا ابراہیم کا. اور نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبری بھی ایسی ویسی پیغمبری نہیں، 950 سال جس نے تبلیغ کیا، اندازہ کرو کیا کیا جگر تھا، کیا حوصلہ تھا، کیا صبر تھا، کیا استقامت تھی. اس کے پھر ان کے پیٹ میں بےکران پیدا ہو گیا. کچھ بول نہیں سکتے کون کہاں پیدا ہوتا ہے. بعض مرتبہ لوگ بولتے ہیں یہ دیکھو یہ تبلیغ والے کہتے ہیں ان کی اولاد کو دیکھو، ارے بھائی انہیں کیا کریں گے اپنی اولاد کو. بعض مرتبہ تبلیغ والے بول دیتے ہیں کہ اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے تو تمہارے پیٹ میں سے اولاد جو نکلے گی وہ خراب نکلے گی. بڑے بڑے مشائخین کو ہم نے دیکھا، ان کی پیٹ میں کی اولاد خراب ہے. ارے بھائی علماء کرام کے پیٹ میں سے خراب اولاد نکل جانا، مشائخین کے پیٹ میں سے خراب اولاد نکل جانا، اس کی کیا دلیل ہے کہ اس نے کوئی محنت نہیں کی ہوگی، اس نے تبلیغ نہیں کی ہوگی، اس نے تربیت کی کوشش نہیں کی ہوگی. ہاں اگر آپ کے سامنے یہ ہو کہ اس نے کوئی کوشش نہیں کی پھر وہ بگڑا ہے، پھر تو آپ بول سکتے ہیں محض اس کے مشائخ کے پیٹ میں سے ہونا دلیل نہیں ہے، یا اس کا تبلیغ نہیں کرنا دلیل نہیں ہے. ہم لوگ زیادہ تانا دیے ان لوگوں کو، تو اب تبلیغ والوں کے پیٹ میں سے دیکھ لو کیا کیا ہو رہا ہے. زندگی گزر گئی تبلیغ کرتے کرتے، نہ بیٹا خوابوں میں نہ بیٹی خوابوں میں، وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، کچھ بول نہیں سکتے اس معاملے میں. تو صحیح قلوب بٹے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں بٹے ہوئے ہیں، پوری قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، پوری نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، پوری زبان بولنے والوں میں بٹے ہوئے ہیں. وہ کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں، کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں، کسی رنگ کے ساتھ خاص نہیں، کسی نظر کے ساتھ خاص نہیں، کسی زبان کے ساتھ خاص نہیں. اب تعالیٰ شری جلالہ منہ والوں یہ چاہتے ہیں کہ جن کے پاس اسلام کی دولت ہے وہ ہر بندے کو جا کے معاف کرے اور اس کو میرا پیغام دے. اگر وہ صحیح قلب ہے تو لے لے گا بات کو، اور وہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ پاک انتظار کرتے ہیں ایمان والے بندوں کا عالم اسباب میں. اس لیے
جو آدمی ان تک جا کے بات کو بولتا ہے ان کا کام کرنے والا شمار ہوتا ہے، بلکہ کام کرنے والا شمار نہیں ہوتا، ان کی ہیلپ کرنے والا، مدد کرنے والا شمار ہوتا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. اگر قرآن میں نہ ہوتا یہ جملہ تو بول سکتے تھے، میرا کفر کا فتویٰ لگ جاتا کبھی کے. یہ اللہ کو بھی جو ہے نا معبودان باطرہ کی طرح مدد کا مستحق سمجھ رہا ہے، مگر اللہ پاک نے فرمایا میری نصرت ہے کیونکہ میرا ہی کام اس نے کیا ہے، سبب میں نے ایسے ہی بنایا ہے، میں خود نہیں بول سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا میں اسے بات کروں، میں فرشتوں کو نہیں بھیج سکتا، وہ سٹ اپ میں نے نہیں بنایا ہے. بلو جاننا ہوں ملکا نہ جاننا ہوں رجلا، اگر فرشتے کو بھیجتے تو آج ہی بنا کے بھیجتے. بلا لبتنا علیہم ما یلبسون، اور ان پر وہ تقاضے چڑھا دیتے جو انسانوں پر ہوا کرتے ہیں، تو پھر آدمی ہی ہو جاتا. پھر وہ غیر مسلم اس کو کیسے بدل بولے گا، کوئی یہودی بولے، کوئی عیسائی بولے، کوئی برہمن بولے، کوئی بدھسٹ بولے، اور کوئی دہریا بولے، یہ نہیں ہوگا. اب کون بولے گا، یہی بولیں گے، ان کا ہی انتظار ہے، یہی بولیں گے، انہی کا انتظار ہے ان لوگوں تک جانے کا، ان کے مرنے سے پہلے پہلے. اس لیے میرے دوستو اس کی بڑی اہمیت، اسی بنیاد پر اس کی فضیلت ہے، اور اسی بنیاد پر اس کے اندر کوتاہی ہونے پہ واجب ہے. اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے پوری توانائی خرچ کر کے، پورا برداشت کر کے، پورا صبر کر کے، پوری قربانی دے کے، پیسے کی، وقت کی، صحت کی، حالات کی، ہمیں پہنچنا ہے بندوں کا، ان کے سامنے اللہ کی عظمت و بڑائی سنانا ہے، توحید بیان کرنا ہے، ان کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا ہے. یہ دو بنیادیں بہت اہم ہیں میرے دوستوں. اس واسطے ہم میں سے ہر ساتھی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں ضرور اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں. سب تیار ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ کا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ شان و ہمت عطا فرمائے، داعیہ پیدا فرمائے. نام لکھا اللہ جزائے خیر دے.